الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون اني رسول الله اليكم فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. محترم بزرگوں, دوستو, عزیزو اور بھائیوں, آپ کو یاد ہوگا کہ جمعے کے ان اجتماعات میں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سوانح حیات کا مطالعہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے انتہائی جلال القدر پیغمبروں میں سے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آنے والے دنیا کے لیے قرآن مجید نے ان کا واقعہ, ان کی سوانح کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے, اس لیے کہ وہ رہتی دنیا تک ایک ہدایت اور گائیڈنس کی حیثیت رکھتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری تفویض فرمائی تھی وہ اللہ کے دین کا غلبہ تھا, جس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں جد و جہد فرمائی. خاص طور پر اگر آپ نوٹ کریں, وحی کے آغاز کے بعد سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک آپ کی حیات طیبہ میں بہت سے حالات, بہت سے واقعات پیش آئے, بہت سے ٹرنز آپ کی اس جد و جہد میں آئے. آپ نے بظاہر ایک دوسرے کے مخالف اقدامات اٹھائے اور کام کیے, لیکن اگر آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مقصد کو سامنے رکھیں گے, آپ کے بھیجے جانے کے مقصد کو پیش نظر رکھیں گے, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی, آپ کی پوری جد و جہد آپ کو ان ون لائن نظر آئے گی کہ یہ کام بھی آپ نے اسی مقصد کے تحت کیا اور اس کے مخالف جو دوسرا کام کیا وہ بھی اسی مقصد کے تحت کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ یقیناً اسی مقصد کے حصول کے لیے تھی کہ اس زمین پر اللہ تعالیٰ کی حکمرانی قائم ہو, جس کا حکم آپ کو بالکل ابتدا میں سورہ مدثر میں دے دیا گیا تھا کہ وربک فکبر, اپنے رب کو بڑا کرو. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیف بدس میدان میں آئے, آپ گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہوئے تلوار ہاتھ میں لے کر, تو یہ بھی اسی مقصد کے لیے تھا. تو دعوت و تبلیغ ہو یا جہاد و قتال کے سارے مراحل ہوں, آپ کو اسی ایک مقصد کے لیے نظر آئیں گے. اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مکی زندگی میں صحابہ کرام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دفاع میں بھی ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں دی, بلکہ ایک روایت کے مطابق حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو جہل کو تھپڑ مارا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ان کا سوشل بائیکاٹ کیا تھا. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہی قرآن مجید جو مکی زندگی میں صبر کی تلقین کر رہا ہے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ نحن اعلم بما یقولون, ہمیں معلوم ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور آپ ان کے اوپر کوئی زور نہیں رکھتے. فذکر بالقرآن من یخاف وعید, بس تم ایک ہی کام کرتے رہو, جو بھی میری ڈانٹ سے ڈرے اسے قرآن مجید کے ذریعے سے نصیحت کرتے رہو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری مکی زندگی وحی کے آغاز کے بعد وہ آپ کو ایک ہی کام نظر آئے گا, اور وہ کیا ہے کہ آپ نے قرآن مجید پڑھ پڑھ کر سنایا اور لوگوں کو واضح نصیحت فرمایا. اس کے ریئیکشن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر جو کچھ بھی بیتا آپ نے اور صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس پر صبر کیا. لیکن مدی زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوچھا گیا جب ان سے کہ سب سے بہتر شہید فی سبیل اللہ کون ہے, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں نکلے لیکن وہ لڑتا چلا جائے اور منہ واپس نہ موڑے یہاں تک کہ وہ اللہ کے راستے میں شہید نہ ہو جائے. یعنی وہی پیغمبر, وہی کتاب, وہی صحابہ, لیکن ایک وقت پر انہیں دفاع میں بھی ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تو دوسرے موقع پر انہیں جنگ میں ہرگز پیٹھ دکھانے کی اجازت نہیں دی جا رہی. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے یہود کے ساتھ جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہودیوں کے تین قبیلے عین مدینہ منورہ کے اندر آباد تھے, اور روایات کے مطابق وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست و بازو بننے کے لیے ہی یہاں منتقل ہوئے تھے. لیکن آپس میں وہ لڑتے رہتے تھے, اوس اور خزرج کے درمیان بھی لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک میز پر بٹھایا ان سب کو, اور ان سے کہا کہ تم اپنے اپنے قبیلے کا نظام جیسے تمہارا نظام ہے اس طرح چلاؤ, یعنی تمہارے قبیلے اندرونی طور پر خود مختار ہوں, اٹانومس ہوں, لیکن تم آپس کے جھگڑے میز پر بیٹھ کر طے کیا کرو بجائے جنگی سلوشن کے تم سیاسی سلوشن تلاش کیا کرو, اور اگر تم آپس میں بیٹھ کر وہ سیاسی تصفیہ نہ کر سکو تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں گے. اور یہ زمین پر ایسا ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ آپس میں لڑنا بھڑنا بتاؤ, تم کتنے کتنے آدمی قتل کروا چکے ہو ایک دوسرے کے ہاتھوں, تو کیوں نہیں تم میز پر بیٹھ کے آپس میں معاملات کو طے کرتے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم کر لیتے ہیں, تم اپنا اپنا نظام قبیلے کے اندر کا جیسے مرضی چاہو چلاؤ لیکن آپس کے معاملات میز پہ بیٹھ کے طے کیا کرو. انہوں نے کہا جی پھر اگر میز پہ بیٹھ کر ہم طے نہ کر سکیں تو کوئی آدمی مقرر کر لو کہ پھر اس کی بات مان لو. تو ان سب نے کہا ہوگا یقیناً کہ جی پھر آپ ہی وہ شخص ہیں کہ جن پر ہمارا اعتماد ہے کہ آپ طرفداری نہیں کریں گے, کسی پر زیادتی نہیں کریں گے, لہذا آپ ہی کے ہاتھ میں ہم وہ فیصلہ دیتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاہدہ کیا, لیکن جب انہوں نے معاہدوں کی خلاف ورزی کی اپنے اس معاہدے کی تو ون بائی ون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کو ان میں سے مدینہ بدر کیا اور ایک کے جنگ کے قابل جتنے بھی مرد تھے ان سب کو قتل کیا. یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ہاتھوں ہوا. اب بظاہر کیا ہے اس میں پھر ایک کنٹراسٹ ہے, لیکن اگر آپ کے پیش نظر وہ مقصد ہو کہ آپ کا مقصد پہلے بھی اللہ کے دین کی سربلندی تھی اور اب بھی اللہ کے دین کی سربلندی تھی, تو پھر یہ دونوں چیزیں آپ کو ان لائن نظر آئیں گی. پھر اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کا معاملہ کہ 13 سال جو آپ نے مکہ مکرمہ میں گزارے تو فزیکلی یعنی الفاظ میں نہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ میں کوئی کمپرومائز اختیار نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کا جو کلام آپ پر نازل ہوا آپ نے بغیر کسی کمی بیشی کے, کسی کو اچھا لگے یا برا لگے, وہ اپنی زبان مبارک سے اس کو بیان کیا, اس کی تلاوت کی, وہ پڑھ کر سنایا بغیر کسی پریشر کے. لیکن فزیکلی اپنے دفاع کے لیے بھی ہاتھ نہیں اٹھایا جیسے کہ میں نے بھی عرض کیا. لیکن جب آپ مدینہ منورہ منتقل ہوئے تو پھر آپ کی زندگی کی جدوجہد کا ایک اور فیز شروع ہوا. کہ غالباً دوران سفر ہجرت ہی مسلمانوں کو ہاتھ اٹھانے کی اجازت دے دی گئی. فرمایا گیا کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، وہ لوگ کے جن پر زیادتی ہو رہی تھی انہیں بھی اجازت ہے کہ وہ اپنے دفاع میں ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، وہ جنگ کر سکتے ہیں. اور پھر اس کے ڈیڑھ سال بعد ہی بالفعل ایک بہت بڑی جنگ غزوہ بدر کی ہوئی کہ جس میں 70 قریش کے بڑے بڑے سردار مارے گئے اور 14 مسلمان بھی شہید ہوئے، 13 میدان جنگ میں اور ایک واپسی کے سفر پر، تو کل 14 ہو گئے. یہ بھی ہوا، لیکن سن 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا اور 3 ہجری شوال میں غزوہ احد ہوا، ٹھیک 13 ماہ کے بعد. اور چھوٹے موٹے مارکے تو ہوتے رہے مسلسل، لیکن سن 4 ہجری میں کوئی بڑی جنگ نہیں ہوئی. سن 5 ہجری میں قریش اپنے سارے الائز کو، یعنی پورے عرب کے قبائل کو اکٹھا کر کے لے کے آئے اور ایک چھوٹی سی بستی کا محاصرہ کیا 10,000 کے لشکر نے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مشورے سے خندق کھوتی، جس کی وجہ سے وہ مدینے میں داخل نہیں ہو سکے. اور وہ خندق اتنی چوڑی اور گہری تھی کہ کوئی گھوڑا بھی پھلانگ کر اسے عبور نہیں کر سکتا تھا، اور اگر وہ پہلے ایک سٹیپ نیچے جائے، گہری بھی اتنی ہے کہ جلدی سے نیچے اتر کر چڑھا نہیں جا سکتا، تو پھر جب نیچے جائیں گے تو سامنے صحابہ کھڑے ہیں تو وہ تیر اندازی کریں گے، تو پھر ان کا خاتمہ وہیں پر ہونے کا پورا پورا بندوبست تھا. ایک ماہ کا طویل محاصرہ ہوا، پھر اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد آئی کہ شدید سردی کی رات اور اس میں شدید آندھی آ گئی. اور ظاہر ہے 10,000 کا لشکر ہے، آپ خود اندازہ لگائیے کہ ہمارے ہاں جو بڑی بڑی ولیمے اور شادی کی پارٹیاں ہوتی ہیں تو وہ تقریباً 9,000 سے زیادہ نہیں ہوتی، لیکن اس پہ کتنا اہتمام ہوتا ہے، کتنی دیگیں چڑھتی ہیں، اس کا آپ ذہن میں رکھیے گا. تو رات کو وہ دیگیں چڑھی ہوئی تھیں، شامیانے لگے ہوئے تھے اور تیز آندھی آئی جس سے وہ دیگیں الٹ گئیں، شامیانوں کو آگ لگ گئی، اور صبح ہوتے تک سارا کا سارا میدان جو ہے وہ صاف تھا اللہ تعالیٰ کی خصوصی نصرت سے. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک خواب دکھایا، اور یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے. اور اس خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے صحابہ کے ساتھ عمرہ ادا فرما رہے ہیں. اب ذرا اس سچویشن میں جائیے کہ عمرہ وہ عبادت ہے کہ جو صرف خانہ کعبہ اور اس کے ساتھ ملحق جو جگہیں ہیں وہاں ہو سکتی ہے، کہیں اور نہیں ہو سکتی، جیسے حج ہے. اب آپ کو ایسی جگہ جانا ہے جہاں آپ کا دشمن قابض ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے، لیکن کیونکہ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں، زیادہ سے زیادہ لوگ میرے ساتھ آئیں. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ خواب کے اندر کیلنڈر نہیں ہوتا، یعنی آپ ایک ایونٹ دیکھتے ہیں اور کبھی 10 سال کے بعد، کبھی 2 ماہ کے بعد، کبھی 4 دن کے بعد، وہ خواب سچا ثابت ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں سچا خواب. لیکن خواب کے اندر آپ کو نہیں دکھایا جاتا کبھی بھی کہ یہ واقعہ کب پیش آئے گا، پہلے تو یہ امکان ہوتا ہے کہ خواب سچا ہے کہ جھوٹا ہے. یعنی ہر شخص کا خواب تو سچا نہیں ہوتا، نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہمارے خواب میں کوئی کیلنڈر نہیں ہوتا، معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کرام کے خواب کے بھی پیچھے کوئی کیلنڈر نہیں ہوتا. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا سفر کا، اور آپ 1400 صحابہ کے ساتھ مکہ مکرمہ سے کچھ فاصلے پر حدیبیہ کے مقام پر جا کر آپ نے پڑاؤ ڈالا، اور مکے والوں سے آپ نے اجازت چاہی کہ ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. لیکن قریش نے ذرا استادی دکھائی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشاورت کے لیے گئے تھے، سفارتکاری کے لیے گئے تھے، انہیں غیر معمولی ڈیٹین کیا قریش نے، اور پھر خبر اڑائی کہ حضرت عثمان شہید کر دیے گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کا سیریس ایکشن لیا اور آپ نے صحابہ کرام سے موت کی بیعت لے لی. یعنی قریش نے اپنی طرف سے استادی یہ کی تھی کہ ہم ذرا مسلمانوں کو ڈی مورلائز کریں گے اور کوئی فائدہ اس سے اٹھائیں گے. لیکن وہ الٹا پڑ گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے موت کی بیعت لی کہ آؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو، مجھ سے وعدہ کرو کہ مر جاؤ گے لیکن عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر نہیں جاؤ گے. اب قریش اچانک اس نئی سچویشن میں آ گئے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نو وار کا معاہدہ کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنا ایک نمائندہ بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نیگوشیٹ کرنے کے لیے. پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بھیجا تھا نیگوشیٹ کرنے کے لیے، اب ان کی طرف سے سہیل بن عمر آئے نیگوشیٹ کرنے کے لیے اور کہا کہ جی بہت خون خرابہ ہو گیا تو آئیے ہم 10 سال کے لیے صلح کا معاہدہ کر لیں کہ 10 سال تک ہم جنگ نہیں کریں گے. ظاہر ہے جب بھی کوئی معاہدہ کیا جاتا ہے اس میں کچھ قواعد و ضوابط بھی طے پاتے ہیں اور کچھ گیو اینڈ ٹیک بھی ضرور ہوتا ہے. یعنی آپ اگر 8 چیزیں لے رہے ہیں تو 2 دینی بھی پڑیں گی، 6 لے رہے ہیں تو 4 دینی بھی پڑیں گی. اب انہوں نے کچھ نہ کچھ 12 مسلمانوں کو دینا تھا، باقی ساری شکوں میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دبایا ہر الٹی بات کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے. اب یہ آپ اپنے اوپر قیاس کریں کہ آپ یہاں سے مکہ مکرمہ جائیں اور کسی وجہ سے آپ عمرہ نہ کر سکیں. بعض لوگ کوئی ایسی ایمرجنسی آ جاتی ہے کہ حج نہیں کر پاتے یہاں سے جا کر، کیا بیتتی ہے ان پر. تو سب سے پہلا پریشر تو انہوں نے یہ ڈالا کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے، اگلے سال کریں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی قبول کر لیا. پھر کہا کہ جی اگر کوئی کافر ہم میں سے کوئی مسلمان ہو کر آپ کے پاس جائے گا تو آپ پابند ہوں گے کوئی اسے واپس کر دیں، لیکن اگر آپ کا کوئی آدمی ہمارے پاس آئے گا تو ہم اسے واپس نہیں کریں گے. آپ نے یہ بھی قبول کر لیا. لیکن بہرحال ایک چیز انہیں دینی پڑی، دینی بھی کیا، برابری کی بنیاد پر کرنی پڑی کہ عرب کا کوئی بھی قبیلہ آزاد ہوگا کہ چاہے تو وہ آپ کا ایلائی بن جائے یا قریش کا. اور بہرحال یہ معاہدہ ہو گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا ان کی تمام پریشرز کو. جہاں تک کہ سہیل بن عمر نے ایک اعتراض کیا اس تحریر پر جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ رہے تھے، اور حضرت علی نے اس کی ٹاپ پر لکھا کہ یہ محمد رسول اللہ اور قریش کے درمیان طے پانے والا معاہدہ ہے. تو اس نے قانونی نقطہ اٹھایا، انہوں نے کہا اگر ہم یہی مان لیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر جھگڑا کس بات کا ہے، اسے کاٹیں اور لکھیں یہ معاہدہ محمد بن عبداللہ اور قریش کے درمیان ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بھی راضی ہو گئے کہ ہاں ہاں یہ نقطہ ٹھیک ہے. لیکن بہرحال وہ ایک چیز جو انہیں دینی پڑی وہی پھر اگلے سٹیپ کا پیش خامہ بنی کہ عرب کے 2 قبائل ایک دوسرے کے دشمن تھے، بنو خزاعہ اور بنو بکر. بنو بکر قریش کے الائز سے پہلے تھے، تو جو ہی یہ معاہدہ ہوا بنو خزاعہ نے آگے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی کے لیے ہاتھ بڑھایا اور معاہدہ کر لیا، الائز بن گئے. قریش کو بڑا غصہ آیا کہ برا معاہدہ کرنا تھا تو ہمیں کچھ نہ کچھ دینا ہی تھا، اس کا یہ مطلب کہاں سے انہوں نے نکال لیا کہ وہ بالکل آزاد ہو گئے. لہذا سبق سکھانے کا فیصلہ کیا اور اگلے سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے عمرہ قضاء ادا کیا اور اس کے جلد ہی بعد قریش نے بنو بکر کو اکسایا کہ تم بنو خزاعہ پر حملہ کرو، ہم تمہاری مدد کریں گے، اور کچھ بندے ان کے مار دیے. اب وہ آئے پوچھنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جی آپ ہماری کیا مدد کریں گے، آپ کے ساتھ دوستی ہمیں اتنی مہنگی پڑی ہے، آپ ہماری کچھ مدد کریں گے، خون بہا دلائیں گے. تو آپ نے قریش کی طرف پیغام بھیجا کہ تم خون بہا دو گے یا تم نے معاہدہ توڑ دیا ہے. تو اس وقت حضرت ابو سفیان بعد میں ایمان لائے، اس لیے ہم انہیں عزت سے ان کا نام لیتے ہیں، پتنی کس موڈ میں تھے، حالانکہ بہت بڑے سیاستدان تھے. تاریخ انسانی نے جو بڑے بڑے سیاستدان پیدا کیے ہیں ان میں ایک بہت بڑا نام ابو سفیان کا بھی ہے، بہت سیانے آدمی، لیکن مت ماری گئی. انہوں نے کہا جاؤ کہہ دو محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم نے معاہدہ توڑ دیا. ابھی وہ ایلچی واپس نہیں آیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا بندہ واپس نہیں آیا تھا کہ ابو سفیان کو ہوش آ گئی اور وہ خود چل کر مدینے آئے اس شخص کے پیچھے پیچھے. اور ٹو ہز سرپرائز کسی نے ان کی بات بھی نہیں سنی. نیگوسیشن تو بہت دور کی بات ہے, یعنی معاہدے کی تجدید کے لیے آئے تھے, اس لیے کہ انہوں نے محسوس کیا اب تب تو ہم لڑنے کے قابل ہیں ہی نہیں, یہ ہم سے کیا غلطی ہو گئی, لیکن نہیں ہوا. اور یہ 7 ہجری کی بات ہے, 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا. میں کر رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تفصیل سے سنائی ہے, اس کا خلاصہ اگر نکالا جائے تو وہ کیا ہے. دیکھو ہمارے بندے اور ہمارے رسول موسیٰ کو قتل کرنے کا منصوبہ فرعون نے ان کی پیدائش سے پہلے بنایا, لیکن ہمارا بھی کمال دیکھو کہ ہم نے اسی کے محل میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کرائی, اور پھر موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے سامنے فرعون اور آل فرعون کو فرق کیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر نکل گئے اور فرعون پیچھے پیچھے آ گیا. جب بنی اسرائیل پار کر گئے تو آل فرعون سب کے سب جو ہے وہ عین بیچ سمندر کے آ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا کہ بس چل پڑو. تو جو ہی سمندر چلا تو لاؤ لشکر سمیت پوری کی پوری فوج وہ اس پانی میں غرق ہو گئی. اور فرعون کو ایک ہی غوطہ آیا تو کہنے لگا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں. کہا گیا کہ نہیں, اب نہیں, ٹو لیٹ, ہم تیرے جسم کو بچا لیں گے تاکہ ہم اسے عبرت بنائیں آنے والے انسانوں کے لیے. اور آج بھی مصر کے عجائب گھر میں فرعون کی لاش موجود ہے. جب بنی اسرائیل کو پار لے کر نکلے موسیٰ علیہ السلام اور آگے چل پڑے تو انہوں نے ایک قوم کو دیکھا کہ جنہوں نے اپنا ایک بت بنایا ہوا تھا اور اس کے سامنے باقاعدہ وہ عبادت کر رہے تھے. تو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ اجعل لنا الہن کما لہم آلہا, یعنی بت بنائے ہوئے تھے, ایک نہیں کئی بت تھے ان کے, غلطی سے میں نے ایک بت کہا ہے, تو موسیٰ جیسے ان کے بت ہیں اب ہمارے لیے بھی کوئی خدا بنائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت مایوسی ہوئی, غصہ آیا, کہا کہ کیا کہہ رہے ہو تم. بہرحال اس قوم نے وہ صحرا کے اندر اس نے لینڈ کیا اور وہیں انہوں نے زندگی گزارنی شروع کر دی. اب ظاہر بات ہے کہ ایسی چلچلاتی ہوئی دھوپ ہو گرمیوں کے دنوں میں اور ریت کے اوپر صحرا میں, تو وہاں پر شدت تو ہوتی ہے گرمی کو, اس کا آپ تصور کیجیے. انہیں گرمی لگی تو انہیں موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک بادل جو ہے وہ بھیج دیا جو مستقل ان کے اوپر رہتا تھا, سورج اور ان کے درمیان. یعنی اگر ادھر سے سورج نکلا ہے تو وہ بادل اس طرف ہوتا تھا کہ ان پر سایہ رہے, جب وہ سورج اوپر آ جاتا تھا تو بادل بھی ان کے اوپر آ جاتا تھا کہ ان پر سایہ رہے, اور پھر جب سورج ڈھل کر مغرب کی طرف جاتا تھا تو سورج کے ساتھ ساتھ وہ بادل بھی موو کرتا رہتا تھا تاکہ ان کے لیے کمفرٹیبل ماحول جو ہے وہ برقرار رہے. پھر انہیں پیاس لگی, انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے پانی مانگا. تو قرآن مجید میں کہا گیا وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پانی مانگا اپنی قوم کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا اس چٹان پتھر کے اوپر مارو, یعنی پہاڑ کے اوپر مارو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے وہ لاٹھی اپنی پہاڑ کو ماری اور پہاڑ میں سے 12 چشمے جاری ہو گئے. 12 کس لیے کہ یہ 12 خاندان تھے. اگر حضرت یوسف علیہ السلام کی سٹوری آپ کے ذہن میں ہے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور ان سے 12 قبیلے وجود میں آئے, تو ہر قبیلے کو ایک پانی کا چشمہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے الاٹ کر دیا, اور یوں پھر ان کے پانی کا مسئلہ حل ہو گیا. پھر انہیں بھوک لگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے تقاضا کیا کہ جی بھوک بہت لگ رہی. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ میری قوم کو بھوک لگی ہوئی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ان پر من و سلوہ نازل فرمایا. یہ من و سلوہ کیا تھا کہ اڑتے ہوئے بٹیر کی طرح کے چھوٹے چھوٹے پرندے اڑتے ہوئے ایک دم وہ گرتے تھے اور بھون کر ان کے سامنے آ جاتے تھے, باربیکیو. اور جب صبح سو کر اٹھتے تھے تو اوس کی طرح ایک چیز جو تھی وہ ہر جگہ پڑی ہوئی ہوتی تھی, جیسے اوس پڑتی ہے اس طرح, اور یہ اس کو اکٹھا کر کے اس کو کھا لیتے تھے. تو یہ میٹھا تھا, کاربوہائیڈریٹ تھا, اور وہ جو بٹیر کی طرح کے جانور تھے وہ گویا پروٹین تھی. تو مکمل ڈائٹ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسمان سے بھیج دیا, من و سلوہ. لیکن اس قوم کی ایک خاص بات یہ تھی, مثبت طور پر خاص نہیں منفی طور پر خاص, کہ یہ ناشکری قوم تھی. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے کیا کچھ کیا, لیکن جب ذرا سا ہوا تو پچھلی مرتبہ بیان کر چکا ہوں کہ ان کے بڑوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوسنا شروع کر دیا, آزادی آزادی آزادی, لو لو اللہ پر آزادی, تمہارے آنے پر بھی ہمارے بچے قتل ہوئے اور اس کے بعد بھی بچے قتل ہوئے, آزادی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو فرعون اور اس کی قوم سے نجات دلائی. چاہیے یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہ بے حد شکر گزار ہوتے, لیکن شکر گزاری کی رتی بھی ان کے اندر نہیں تھی. چھوٹی چھوٹی بات پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پریشان کرتے تھے اور انہیں کوسنا شروع کر دیتے تھے. بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہے اور وہ سب کچھ انہیں اللہ تعالیٰ سے لے کر پرووائڈ کرتے رہے, لیکن اس قوم کی ناشکری میں کوئی فرق نہیں آیا. جب من و سلوا بڑی آرام سے زندگی گزر رہی ہے, اگرچہ صحرا ہے لیکن سائبان ہے بادل کا, سائبان سمجھتے ہیں نا, نوجوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں, یہ تمبو جو ہوتا ہے نا, یہ فنکشنز کے جو لگایا جاتا ہے اسے سائبان کہتے ہیں. اور پانی کے لیے 12 چشمے تھے اور کھانے کے لیے من و سلوا تھا. تو ان کی ناشکری کی انتہا ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ موسیٰ ایک ہی قسم کا کھانا کھاتے کھاتے ہم تنگ آ گئے, مونوٹنی ہے بہت زیادہ اس میں, کچھ تھوڑی سی ویرائٹی ہونی چاہیے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم پیاز بھی کھائیں اور ہم کھیرے بھی کھائیں اور دالیں بھی کھائیں. دل میں ان کے کیا تھا کہ جس طرح یہ من و سلوا آسمان سے آ رہا ہے شاید وہ سب کچھ بھی آسمان سے ان کے لیے نازل ہوگا, لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں, اب اگر تمہیں یہ پسند نہیں ہے, تم ناشکرے ہو, تو پھر ناشکری کی سزا کیا ہے, پھر تمہیں خود اب کھیتی باڑی کرنی ہوگی, چلے جاؤ ایک فرٹائل لینڈ کی طرف. انہیں ڈائریکٹ کیا کہ جاؤ اور اپنا بناؤ اور اپنا کھاؤ. قدم قدم پر اس قوم نے ناشکری کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر دوبارہ بلایا تورات عطا کرنے کے لیے. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اب تورات کیوں عطا ہو رہی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی طرف بھیجے ہوئے بھی رسول تھے اور رسولاً الی بنی اسرائیل, بنی اسرائیل کی طرف بھیجے ہوئے رسول تھے. جب تک بنی اسرائیل قید تھے, غلام تھے, تو انہیں شریعت عطا نہیں کی گئی, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام آزادوں کے لیے ہوتے ہیں. جو پہلے کسی اور کا محکوم اور غلام ہے اس کو حکم نہیں دیا جاتے. فرعون غرق ہو گیا, بنی اسرائیل آزاد ہو گئے, تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک ہی بعثت باقی رہ گئی, الی بنی اسرائیل, بنی اسرائیل کی. اب اس میں یہ سارے واقعات پیش آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اب ان کو دوبارہ بلایا کوہ طور پر تورات دینے کے لیے, تو پیچھے سے ان میں سے ایک شخص تھا سامری, جس کا نام تھا, اس نے نوٹ کر لیا تھا کہ یہ قوم جو ہے یہ ایک پیکر محسوس کی تلاش میں ہے. یہ پیکر محسوس جو ہیں وہ علامہ اقبال کے شعر کی طرف اشارہ ہے، خوگر پیکر محسوس تھی انسان کی نظر. یہ شکوہ کا شعر ہے کہ خوگر پیکر محسوس تھی انسان کی نظر، اور ان کی مشہور غزل جو ہے کہ کبھی اے حقیقت منتظر نظرہ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. کہ ہم اللہ تعالیٰ کو بن دیکھے مانتے ہیں، اس کو دیکھے بغیر جو ہے ہم ایزیوم کر کے کہ ہم اس کے پاؤں میں سر رکھ رہے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، جھکتے ہیں اس کے سامنے، یوں ہاتھ پھیلا کر اس سے دعا مانگتے ہیں، دیکھا ہم میں سے اس کو کسی نے نہیں ہے. تو کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، تو یہ انسان کی بہرحال ایک کمزوری ہے کہ وہ کوئی محسوس چیز چاہتا ہے جو اسے نظر آتی ہو، جس کو ہاتھ لگا کر چھو سکتا ہو. تو سامری نے یہ محسوس کیا کہ یہ قوم جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تمام احسانات کے باوجود ان سے کہتی ہے کہ میرے لیے بھی، ہمارے لیے بھی ایک خدا بناؤ جیسے ان کے خدا ہیں، اس کا مطلب ہے انہیں خدا کی ضرورت ہے. تو پیچھے اس نے کہا کہ موسیٰ ایسے ہی بھول کر اوپر چلا گیا، تم مجھے اپنے زیورات دو، میں تمہیں خدا بنا کے دیتا ہوں. تم سب نے اپنے زیورات جو ہے وہ اس کے سامنے لا کے ڈھیر کر دیے. وہ اس فن کا ماہر تھا، تو اس نے اس ساری میٹلز کو جلایا اور ان کو سافٹ کر کے ان کو ایک بچھڑے کی شیپ دے دی. اس میں تھے اس حساب سے سوراخ بنائے تھے کہ اس میں سے ہوا گزرتی تھی، ہو کی آواز آتی تھی. اور ان سے کہا کہ اب اس کے سامنے پوجا کرو، اس کی سجدہ کرو. تو بنی اسرائیل کے بہت سے لوگوں نے آگے بڑھ کر اسے سجدہ کیا اور اس کی عبادت شروع کر دی. یہاں تک کہ جب موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے تو انہوں نے عجیب منظر دیکھا. وہ اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنا کر گئے تھے، تو پہلے تو انہوں نے ان کی سرزنش کی، یہ تم نے کیا کیا، یہ تم نے میری نیابت کی ہے. لیکن بھائی انہوں نے کہا کہ جی میں تو اس سے ڈرتا رہا کہ قوم ڈیوائیڈ نہ ہو. بھرا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچھڑے کو جلایا اور قوم سے کہا کہ اپنے میں سے خود سرکردہ لوگ ڈھونڈو جنہوں نے یہ حرکت کی ہے، اور انہیں اپنے ہاتھوں سے قتل کرو، یہ تمہاری طرف سے توبہ ہوگی اللہ تعالیٰ کے حضور. وہ کام بھی انہوں نے کر دیا. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تمہارا اصل ہوم لینڈ جو ہے وہ فلسطین ہے، جہاں سے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ مصر شفٹ ہوئے تھے. اب تمہیں اپنی وہ اصل ہوم لینڈ فتح کرنی ہے لڑ کر، اور وہاں پر تورات کو نافذ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کا نفاذ کرنا ہے. اور خوشخبری دے دی کہ بس تمہیں صرف حملہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں فتح نصیب فرمائے. لیکن اس قوم نے جس ناشکری کا ثبوت دیا وہ اپنے پیک کو پہنچ گئی جب انہوں نے کہا کہ اذھب انت و ربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون. موسیٰ آپ جائیں اور آپ کا رب جائے اور آپ دونوں جا کر جنگ کریں، شہر فتح ہو جائے تو پھر ہمیں بتا دیں، ہم بھی آ جائیں گے اور وہاں پر ہم اپنی حکومت قائم کر لیں گے. اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ مایوس ہوئے اور انہوں نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی حضور گزارش کی کہ ربی انی لا املک الا نفسی واخی، ربا مجھے صرف اپنے آپ پر اور اپنے بھائی ہارون پر اختیار ہے. ففرق بیننا وبین القوم الفاسقین، پس تو ہمارے اور اس نافرمان قوم کے درمیان جدائی ڈال دے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی اسی صحرا میں وصال ہوا، حضرت ہارون کا بھی وہیں وصال ہوا. اس کے بعد یعنی آزادی ملنے کے 40 سال کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ تھے یوشع بن نون، وہ بھی نبی تھے، ان کی قیادت میں قوم نے جہاد کیا، قتال کیا، اللہ کے راستے میں جنگ کی، شہر کو فتح کیا اور وہاں پر اسلامی حکومت قائم کی اور تورات کو نافذ کیا. پھر اس قوم پر ٹرمائلز آتے رہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے سے انہیں وارننگ دی تھی کہ تم زمین میں فساد پھیلاؤ گے 2 مرتبہ، اور 2 مرتبہ ہی اللہ تعالیٰ تم پر اپنے خونخوار درندے بھیجے گا، یعنی انسان ہی ہوں گے لیکن بہت زیادہ خونخوار ہوں گے، وہ تمہارے شہر کی اینٹ سے اینٹ پہ جائیں گے اور تمہارا قتل عام کریں گے. تو ایک تو حملہ ہوا ان کے اوپر اٹلی سے، یعنی رومن ٹائٹس بادشاہ تھا، وہ آیا اور اس نے آ کر ہیکل سلیمانی جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو مسجد بنائی تھی اس کو مسمار کر دیا، اس کی جڑوں میں بھی ہل چلا دیا، جن کے بنی اسرائیل کا سمبل تھا ظاہر ہے وہ، جیسے آج مسلمانوں کا سمبل جو ہے وہ کیا ہے، وہ حرمین ہے. تو اگر کوئی معاذ اللہ، صرف مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں، انشاءاللہ ایسا کبھی ہوگا نہیں، اگر کہیں خانہ کعبہ مسمار ہو جائے تو مسلمانوں کی اس سے زیادہ تذلیل نہیں ہو سکتی. تو یہ ان کی سمبل تھا، یعنی بڑی بڑی حکومتیں قائم ہوئیں، حضرت سلیمان کی حکومت، حضرت داؤد کی حکومت، یہ بڑی حکومتیں تھیں. حضرت سلیمان کی حکومت ہواؤں پر بھی تھی اور جنات پر بھی ان کا تسلط تھا. ایک اس کے بعد پھر زوال کے دور آئے ہیں ان کے اوپر، کہ ایک مرتبہ وہ رومن ٹائٹس آیا، اور پھر نبوکدنضر ایک بادشاہ تھا، یہ آیا، اس نے حملہ کیا اور اس نے پھر ان کی اینٹ سے اینٹ پہ جائی. بہرحال اس قوم کی جو ناشکری ہے وہ انتہا کو پہنچی ہوئی تھی. تاریخ میں، قرآن مجید میں ایک سے زائد مرتبہ تذکرہ ہے ان کے جرائم کا، اور ان جرائم میں ایک اہم جرم کیا تھا کہ انہوں نے نبیوں کو قتل کیا. بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قیادت تھی وہ تو ان کے وصال پر ختم ہو گئی، لیکن یہ قوم اپنی جگہ پر موجود رہی. پھر انشاءاللہ کبھی وقت ہوگا تو پھر اس قوم کی باقی تاریخ جو ہے، پھر ان کے جرائم، یہ پھر ان کے جرائم جو ہیں وہ چلے جاتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آخری جو نبی ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں. ان کو بھی انہوں نے ماننے سے انکار کیا، اور ابھی 25 دسمبر کے قریب جو جمعہ تھا اس میں میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی بات محسوس کیا، ساتھ آپ جوڑ لیں تو پوری کی پوری تاریخ بنی اسرائیل جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سوانح اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ کی جد و جہد، اس کے درمیان بہت سی چیزیں جو مشترک ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کے لیے ہی تفصیل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے کہ ہم جو کہتے ہیں وہ آپ کرتے چلے جائیں، نتائج تک پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنا وہ کام کر کے دکھایا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچایا، یا جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو کہاں سے کہاں پہنچایا اللہ تعالیٰ نے، جبکہ ان کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں پھینک دیا. تو یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے کام ہیں. دین کی جو سب سے زیادہ شیریں چیزیں ہیں، جو پھل ہیں انسان کو دنیا میں ملتے ہیں، ان میں ایک پھل جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اس بات کا یقین حاصل ہو جائے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو ٹارگٹ سیٹ کیا ہے وہ ٹارگٹ عجیب ہو کے رہتا ہے، خواہ پوری دنیا مخالفت کر لے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے فرمایا تھا کہ یاد رکھنا، اگر سب لوگ جمع ہو جائیں تمہیں کوئی فائدہ پہنچانے کے لیے تو تمہیں اتنا ہی فائدہ پہنچا سکیں گے جتنا اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے، اور اگر سب انسان جمع ہو جائیں تمہیں کوئی نقصان پہنچانے کے لیے تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکیں گے جتنا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھا ہے، تمہارے خلاف لکھا ہے. تو اس بات کا یقین کہ اللہ تعالیٰ فعال لما یرید ہے، یہ عربی کے الفاظ ہیں، یاد کر لیں تو بہت اچھا ہے، لیکن ترجمہ تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کا ارادہ کرے اسے کر گزرنے والا ہے. میں، آپ، دنیا کے بڑے سے بڑے حکمران، وہ پلان کرتے ہیں لیکن ان کے سارے پلانز کامیاب نہیں ہوتے. لیکن ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کوئی پلان کرے اور وہ کامیاب نہ ہو، اس کی پلاننگ پکی ہوتی ہے، اس کے فیصلے پکے ہوتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں سے کسی کو کچھ دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور کسی کو نہ دینا چاہے تو کوئی دے نہیں سکتا. یہ مضمون اتنا اہم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرض نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں ان میں شامل کیا ہے. آپ سنتے ہوں گے آئمہ کی زبان سے کہ اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ جو تو دے اسے کوئی روک نہیں سکتا، ولا معطی لما منعت، اور جو تو نہ دینے کا فیصلہ کرے وہ کوئی دے نہیں سکتا، اور کسی بڑے کی بڑائی تیرے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی ذات پر ایسا ہی یقین عطا فرمائے، تو پھر ٹینشن پریشانی نام کی کوئی شے انشاءاللہ ہمارے قریب نہیں آ سکتی. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.
خليل بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا كلام ربنا هدايتنا عطاء جبريل على رسولنا.